تیسری قسم، سال کے تکرار سے مقرر ہونے والی نمازیں۔ سال کے تکرار سے مقرر ہونے والی نمازیں چار ہیں۔ عیدین کی نماز، یہ نماز سنت موقعہ ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں عیدین کی نماز وتر کی طرح واجب ہے۔ جن لوگوں پر یہ نماز واجب ہے اس کے لیے جمعہ کا باب ملاحظہ کیجئے، جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے انہی لوگوں پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ الدر المختار علی حامش رد المختار، باب العیدین، جلد ایک، صفحہ 774، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور دین کا ایک شعار ہے، اس نماز میں مندرجہ ذیل سات امور کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اول، تین مرتبہ ترتیب کے ساتھ تکبیر کہنا، یعنی یہ الفاظ کہنا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا واصیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی پاکی ہے صبح و شام، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مخلص ہو کر اس کے لیے دین میں اگرچہ کافر برا منائے۔ یہ تکبیر عید الفطر کی رات سے شروع کرے اور عید کی نماز تک جاری رکھے، اور عید الاضحیٰ میں یہ تکبیر عرفہ کے دن نماز فجر کے بعد سے 13ویں تاریخ کی شام تک جاری رہتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ اس کے مختصر و مسنون الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عرفہ نویں ذلحجہ کو کہتے ہیں کہ عرفے کی نماز فجر سے ذلحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق کہی جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تکبیر عید الفطر کی رات سے شروع کرے اور عید کی نماز تک جاری رکھے، اور عید الاضحیٰ میں یہ تکبیر عرفہ کے دن نماز فجر کے بعد سے 13ویں تاریخ کی شام تک جاری رہتی ہے۔ اس میں اختلاف بھی ہے، مگر کامل ترین قول یہی ہے، یہ تکبیر فرض نمازوں اور نوافل کے بعد کہنی چاہیے، فرضوں کے بعد یہ کہنا موقد ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تکبیرات تشریق کے بارے میں امام صاحب کا یہ مذہب ہے کہ مقیم ہو، شہر میں ہو، فرض نماز جماعت سے پڑھے، اس پر تکبیر تشریق واجب ہے، اور صاحبین متعلقاً واجب کہتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، منفرد ہو یا مسافر ہو۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالی کا قول زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، اگرچہ اکثر علماء نے وجوب کے سلسلے میں امام صاحب کا مذہب اختیار کیا ہے، لیکن اگر منفرد اور مسافر وغیرہ بھی تکبیر تشریق کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ در المختار باب العیدین مطلب فی تکبیر تشریق، جلد ایک، صفحہ 784۔ تکبیر تشریق فرض نماز باجماعت کے بعد واجب ہے، اور صرف ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت ہے، حوالہ سابق۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ جب عید کی صبح ہو تو غسل کرے، زینت کرے، خوشبو لگائے، جیسا کہ ان تمام امور کی تفصیل ہم نے جمعہ کے باب میں بیان کی ہے۔ مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ چادر اور امامہ استعمال کریں، لڑکے عیدگاہ جانے کے وقت ریشمی کپڑوں سے، اور بوڑھی عورتیں زینت کرنے سے احتراز کریں۔ سوم یہ ہے کہ عیدگاہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان عورتوں اور پردہ والیوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بعض شرعی مصالح کی وجہ سے عورتوں کا جماعت میں شریک ہونے کے لیے جانا ممنوع ہو چکا تھا، اگرچہ عہد نبوی میں اس کی اجازت تھی۔ احناف کا مفتی بمسلک یہی ہے کہ عورتیں عیدگاہ نہ جائیں۔ بعض فقہا نے بوڑھی عورتوں کو مستثنا قرار دیا ہے۔ الدر المختار باب الامامت، جلد ایک، صفحہ 83۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چہارم، مستحب یہ ہے کہ صحرا میں نکل کر عید کی نماز ادا کی جائے. مکہ مکرمہ اور بیت المقدس اس حکم سے مستثنی ہیں، لیکن اگر بارش ہو رہی ہو تو اندرون شہر کسی مسجد میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. اگر بارش نہ ہو تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی اجازت دے دے کہ وہ کمزور، ضعیف اور مریض لوگوں کے ساتھ کسی مسجد میں نماز ادا کرے اور خود توانا تندرست لوگوں کے ساتھ باہر جائے، عیدگاہ کے لیے تکبیر کہتے ہوئے جائیں. پنجم یہ ہے کہ وقت کا لحاظ رکھا جائے. عید کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال کے وقت تک ہے، اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا وقت ذلحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح سورج کے طلوع ہونے پر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اتنا وقت گزر جائے جس میں دو خطبے پڑھے جا سکیں اور دو رکعت نماز ادا کی جا سکے. قربانی کا وقت 13ویں تاریخ کے آخر تک رہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے میں جلدی کی جائے، کیونکہ اس نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کی جائے، کیونکہ اس نماز سے پہلے صدقات فطر تقسیم کیے جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا. شافعی امام ابن الحویرس مرسلن کا حوالہ دیا گیا ہے یہاں پہ. ششم یہ کہ نماز کی کیفیت میں مندرجہ ذیل امور ملحوظ رہیں. لوگ نماز کے لیے راستے میں تکبیر کہتے ہوئے چلیں، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ تکبیر تشریق کہیں، اور عید الاضحیٰ میں ذرا بلند آواز سے کہتے ہوئے جائیں. در المختار علی حامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 784، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. پھر ایک شخص یہ اعلان کرے الصلاۃ جامعہ، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ عیدین میں اذان تکبیر اور الصلاۃ جامعہ کی ندا یا الصلاۃ جامعہ کا اعلان وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہی طریقہ مسنون ہے. الدر المختار علی حامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 357، باب الاذان، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد امام دو رکعت نماز پڑھائے. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے علاوہ 7 تکبیر اور کہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حنفی مذہب کے مطابق عیدین کی نماز میں ہر رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہیں. رد المختار، جلد 1 صفحہ 780، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہر دو تکبیروں کے درمیان یہ الفاظ کہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، البتہ دو تکبیروں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہر دو تکبیروں کے درمیان یہ الفاظ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد یہ الفاظ بھی پڑھ لے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، لیکن استعاذہ اعوذ باللہ آخر تک 8ویں تکبیر کے بعد پڑھے. پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ قاف، اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعت پڑھے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، بلکہ کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے. ہمارے اقابر کا معمول یہ ہے کہ وہ نماز عید الفطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور نماز عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں والدحا، اور دوسری رکعت میں الم نشرح پڑھتے ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. دوسری رکعت میں زائد تکبیریں 5 ہیں، ان میں قیام اور رکوع کی تکبیریں شامل نہیں ہیں. ہر دو تکبیروں کے درمیان وہی الفاظ کہے جو پہلی رکعت میں کہے تھے، پھر دو خطبے پڑھے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے، البتہ امام کو چاہیے کہ وہ خطبے میں اختصار سے کام لے. الدر المختار علی حامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 769. دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ ہوگا، اور جس شخص کی نماز عید فوت ہو جائے اسے قضا کر لینی چاہیے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اگر کسی شخص سے عیدین کی جماعت فوت ہو جائے تو احناف کے نزدیک اس کی قضا نہیں ہے. الدر المختار علی حامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 783، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہفتم، یہ کہ ایک مینڈھے کی قربانی کرے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قربانی مینڈھے ہی کی ضروری نہیں ہے بلکہ بکرا، بکری، مینڈھا، دمبا، بیل، بھینس، گائے اور اونٹ وغیرہ کی تو مانی بھی کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تفصیل کے لیے حنفی فقہ کی کتابیں ملاحظہ کیجئے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک مینڈھا ذبح کیا اور یہ دعا پڑھی، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے قربانی کرے تو جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك ان کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہو، اور اگر اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو اپنا نام لے، اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے، اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اور یہاں اس طرف مترجم، میں نے اس ذات کی طرف اپنا رخ موڑا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اس حال میں کہ میں ابراہیم حنیف کے دین پر ہوں، بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری توفیق سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ ان کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو اپنا نام لے، اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے، اور یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک مینڈھا ذبح کیا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر، حاذا انی وان من لم یدھا یدھا من امتی، اور یہ بخاری و مسلم اور ابو داود اور ترمذی کی حدیث ہے، اس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور اللہ بہت بڑا ہے، یہ قربانی میری طرف سے اور اس کی طرف سے جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی۔ ایک حدیث میں ہے، من رایا حلال ذی الحج و ارادانی یدہی فلا یاخذنا من شعره ولا من اسفار شیئا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال یا ناخن نہ ترشوائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کر کے ناخن اور بال کتروائے، اور جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے کہ وہ نماز سے پہلے بھی حجامت بنوا سکتا ہے اور ناخن تراش سکتا ہے۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 788، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آدمی اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کر لیتا اور وہ سب اس کا گوشت کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ قربانی کا گوشت 3 دن یا اس سے زیادہ مدت تک رکھ کر کھانا جائز ہے۔ پہلے اس سے ممانعت کر دی گئی تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعتیں اور عید الاضحیٰ کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے۔ ثوری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نماز سنت ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعت اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا سنت ہے، بلکہ اس طرح کی صحیح روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز عید سے پہلے کوئی نفلی نماز پڑھی اور نہ بعد میں۔ عراقی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تراویح کی نماز، تراویح کی نماز میں 20 رکعتیں ہیں، ان کی کیفیت مشہور ہے، یہ نماز سنت موقعہ ہے، اگرچہ ان کی تاقید عید کی نماز کے مقابلے میں کم ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تنہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ دو یا تین راتوں کو جماعت کے لیے تشریف لائے پھر نہیں آئے اور فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ تم پر فرض نہ ہو جائے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں خشیت ان تفرد علیکم از عراقی, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو تراویح کی نماز میں جماعت پر متفق کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وحی کے موقوف ہونے کی وجہ سے اب وجوب جماعت کا اندیشہ باقی نہیں رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معمول کی وجہ سے بہت سے علماء جماعت کو افضل قرار دیتے ہیں. جماعت اس لیے بھی افضل ہے کہ اجتماع میں برکت ہے. نیز فرائض کے لیے جماعت کے فضائل سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تراویح میں بھی جماعت ہی افضل ہونی چاہیے. علاوہ ازیں تنہا نماز پڑھنے میں سستی رہتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں نشاط رہتا ہے. جو لوگ نماز تراویح با جماعت کی افضلیت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح ایک مسنون عمل ہے, عیدین کی طرح مسلمانوں کے شعائر میں سے نہیں ہے. اس لیے تراویح کو عیدین کے ساتھ ملحق کرنے کے بجائے چاشت, تحیت المسجد اور اسی طرح کی دوسری نمازوں کے ساتھ ملحق کرنا افضل ہے, اور مذکورہ نمازوں میں جماعت مشروع نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر مسجد پہنچتے ہیں اور تنہا تنہا تحیت المسجد کی دو رکعت ادا کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضل صلاۃ التطوع فی بیتہ علی صلاۃ فی المسجد کفضل صلاۃ المکتوبۃ فی المسجد علی صلاته فی البیت. ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے جس کو سمرہ ابن حبیب نے روایت کیا ہے, اور یہ ابو داؤد کی بھی حدیث ہے جس کو مسلہ عن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. گھر میں نفلی نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں اتنا افضل ہے جتنا فرض نماز کو مسجد میں ادا کرنا گھر میں پڑھ لینے کی بنسبت افضل ہے. ایک روایت میں ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 100 صلاۃ فی غیرہ من المساجد وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 1000 صلاۃ فی مسجدی وافضل من ذلك كله رجل یصلی فی زاویہ بیتہ رکعتین لا یعلمها الا اللہ عز وجل. اور یہ ابو شیخ در ثواب کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے, اسنادہ ضعیف. میری اس مسجد کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 100 نمازوں سے افضل ہے, اور مسجد حرام کی ایک نماز میری مسجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے. اور ان تمام سے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے گوشے میں دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاکاری اور تصنع عام طور پر مجمع میں پیدا ہوتی ہے, اور تنہائی میں انسان ان عیوب سے مامون و محفوظ رہتا ہے. میرے نزدیک مختار و پسندیدہ یہی ہے کہ تراویح با جماعت ادا کی جائے, جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. تراویح کو تحیت المسجد اور چاشت کی نماز پر قیاس کرنا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ بعض نوافل میں جماعت مشروع ہوئی ہے اور نماز تراویح تو ان شعائر میں سے ہے جن کا اظہار مناسب ہے. یہ بات کہ تنہائی میں سستی پیدا ہوتی ہے اور جماعت میں ریا پیدا ہوتی ہے, جماعت کے اصل مقصود سے صرف نظر کرنا ہے. ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس پر یہ اعتماد رکھتا ہے کہ وہ تنہائی میں سست نہیں ہوگا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ریاکاری نہیں کرے گا. اس کے لیے بتلائیے افضل جماعت ہے یا تنہائی. صحیح بات یہ ہے کہ برکت جماعت میں ہے, قوت اخلاص کی زیادتی میں ہے, اور حضور قلب تنہائی میں ہے. اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی. رمضان کے آخری نصف میں وتر کی نماز میں قنوت پڑھنا مستحب ہے, اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ قنوت نازلہ کے بارے میں احناف کا مسلک قسط نمبر 2 میں بیان کیا جا چکا ہے, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. رجب کی نماز. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند کے ساتھ مروی ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور پھر مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر ان الفاظ میں 70 مرتبہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدہ کرے اور 70 بار یہ الفاظ کہے، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، پھر اپنا سر اٹھائے اور 70 بار یہ الفاظ کہے، رب اغفر وارحم تجاوز اما تعلم انت انک انت الاعلى الى اعظم، پھر دوسرا سجدہ کرے اور وہی الفاظ کہے جو پہلے سجدے میں کہے تھے، پھر سجدے ہی کی حالت میں اپنی درخواست باری تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرے تو وہ درخواست قبول کی جائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ، ریت کے ذرات، پہاڑوں کے وزن اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ایسا شخص قیامت کے روز اپنے خاندان کے ایسے 700 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت رزین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، لیکن یہ ایک موضوع حدیث ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ ایک مستحب نماز ہے. نوافل کی اس قسم میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی سال میں 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اگرچہ یہ نماز تراویح اور عید کی نمازوں کے برابر نہیں ہے، کیونکہ اس کا احاد نے نقل کیا ہے، لیکن میں نے اہل قدس کو دیکھا کہ وہ اس نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اسے ترک نہیں کرتے، اس لیے میں نے بھی یہاں یہ بہتر سمجھا کہ اس نماز کا تذکرہ کر دیا جائے. شعبان کی نماز. شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو 100 رکعتیں پڑھے اور ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اگر چاہے تو 10 رکعتیں پڑھ لے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. یہ نماز بھی اسی طرح کی ہے، اسی طرح کی دوسری نمازوں کے ضمن میں وارد ہے. اکابرین سلف یہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اسے صلاۃ الخیر، خیر کی نماز کہا کرتے تھے، اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کبھی جماعت سے بھی پڑھا کرتے تھے. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے 30 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ فرمائیں گے اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے. ان حاجتوں میں ادنا ترین حاجت مغفرت ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے. تاہم ابن ماجہ میں ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو رات بھر جاگو اور دن کو روزہ رکھو. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. چوتھی قسم، عارضی اسباب سے متعلق نوافل. اس باب میں وہ نمازیں بیان کی جائیں گی جو عارضی اسباب سے متعلق ہوں اور وقت یا زمانے کی ان میں کوئی تحدید نہ ہو. اس طرح کی نمازیں 9 ہیں. ذیل میں ہم صرف ان نمازوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں یاد ہیں. گہن کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان الموت احدا ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلك فافز او الى ذکر اللہ والصلاة. اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. ان کو کسی کے مرنے یا جینے سے گہن نہیں لگتا. جب تم یہ گہن دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس کی نماز کی فکر کرو. آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی تھی. اسی دن سورج کو گہن لگا. لوگوں نے کہا کہ سورج کو گہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے. اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج کو گہن لگے، چاہے وہ وقت جس میں گہن لگا ہے نماز کے لیے مکروہ ہو یا نہ ہو، تو لوگوں کو الصلاۃ جامعہ کہہ کر آواز دی جائے اور امام لوگوں کو مسجد میں دو رکعت نماز پڑھائے، ہر رکعت میں دو رکوع کرے، پہلا رکوع لمبا اور دوسرا اس کی بنسبت مختصر، ان دونوں رکعت میں آواز سے قرأت نہ کرے، پہلی رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ اور دوسرے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران پڑھے، اور دوسری رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ نساء اور چوتھے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مائدہ پڑھے، اگر یہ صورتیں نہ پڑھے تو قرآن کریم میں سے جہاں سے چاہے انہی صورتوں کے بقدر آیات تلاوت کرے، اگر صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کی جائے تو نماز درست ہوگی، اور اگر ان طویل صورتوں کے بجائے مختصر صورتیں پڑھی جائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طوالت کا مقصد یہ ہے کہ گہن ختم ہونے تک نماز کا سلسلہ باقی رہے، پہلے رکوع میں 100 آیات کے بقدر اور دوسرے رکوع میں انہی آیات کے بقدر تسبیحات پڑھے، اسی طرح تیسرے رکوع میں 70 آیات کے بعد کے بقدر اور چوتھے رکوع میں 50 آیات کے بقدر تسبیحات کہے، رکوع کی طرح سجدے بھی طویل ہونے چاہیے، نماز کے بعد دو خطبے دے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر وقفہ کرے، ان خطبوں میں امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو صدقہ اور توبہ کا حکم دے۔ یہ سورج گہن کی نماز کا بیان تھا، یہی صورت چاند گہن کی ہوگی، لیکن چاند گہن کی نماز میں قرأت بلند آواز سے کی جائے گی، اس لیے کہ چاند گہن کی نماز رات میں ہوتی ہے، چاند گہن کی نماز کا وقت ابتدائے گہن سے اس وقت تک ہے جبکہ گہن صاف ہو جائے، سورج گہن کا وقت اس طرح بھی ختم ہو جاتا ہے کہ گہن لگا ہوا سورج ڈوب جائے، اور چاند گہن کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سورج کے نکلنے سے رات کی حکومت ختم ہو گئی۔ ہاں اگر رات ہی میں کسی وقت گہنایا ہوا چاند ڈوب جائے تو وقت فوت نہیں ہوگا، اس لیے کہ رات کا حکمران چاند ہے، اگر نماز کے دوران ختم ہو جائے تو نماز میں تخفیف کر دینی چاہیے، جس شخص کو امام کے ساتھ پہلی رکعت کا دوسرا رکوع ملا ہو تو یہ سمجھو کہ اس کی پہلی رکعت فوت ہو گئی، کیونکہ اس رکعت میں اصل پہلا رکوع تھا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کسوف اور خسوف کی نمازوں کی کیفیت ذکر کی ہے، ذیل میں ہم حنفی فقہ کی مستند کتابوں کے حوالے سے احناف کا مسلک نقل کرتے ہیں، ہمارے سامنے شرح وقایا ہے، اس کی فصل فی الکسوف کا ترجمہ تشریح کے ساتھ پیش ہے، یہ تشریح و توضیح بھی شرح وقایا کے حواشی میں مذکور ہے۔ جب سورج گہن ہو تو امام جمعہ لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے، نفلی نماز کی طرح کم سے کم دو رکعت پڑھے، اگر لوگ چاہیں تو 4 یا اس سے زائد رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح پر کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیریں اور ہر 4 رکعت پر، اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نفلی نماز سے اس نماز کو تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نفلی نماز پڑھی جائے اسی طرح یہ دو رکعت پڑھی جائیں، یعنی نہ اذان ہو اور نہ اقامت۔ ہاں اگر الصلاۃ جامعہ وغیرہ الفاظ کے ذریعے اعلان کرا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، دور نبوی میں اس طرح کا اعلان کرایا جاتا تھا، ہمارے یہاں ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے، جس طرح کے باقی تمام نمازوں میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جہری یعنی آواز کے ساتھ قرأت نہ ہونی چاہیے بلکہ اخفا کرے، صاحبین رحمہم اللہ تعالی جہری قرأت کے قائل ہیں، لمبی قرأت کرے اور فراغت کے بعد اس وقت تک دعا میں مشغول رہے جب تک گہن ختم نہ ہو جائے، نماز کے بعد خطبہ نہ دے، اگر امام جمعہ موجود نہ ہو تو لوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں، یہ اس وقت ہے کہ جب اس کی عدم موجودگی سے فتنے کا احتمال ہو، ہاں اگر ایسا نہ ہو یا امام جمعہ نے اجازت دے دی ہو تو کسی دوسرے شخص کی اقتدا میں نماز ادا کر لی جائے۔ چاند گہن کی نماز میں احناف کے ہاں جماعت مسنون نہیں ہے بلکہ تنہا تنہا نماز پڑھی جائے۔ شرح وقایا جلد 1 صفحہ 176، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بارش طلب کرنے کی نماز۔ جب نہریں خشک ہو جائیں، بارش کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور پانی کی قلت کے باعث نالیاں سوکھنے لگیں، تو امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ لوگوں سے کہے کہ وہ 3 دن روزے رکھیں، اپنی اپنی ہمت کے بقدر خیرات کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے بعد 4th day تمام مرد، لڑکے اور بوڑھی عورتیں نہائیں اور ایسے معمولی کپڑے پہن کر نہر سے باہر کسی میدان میں جائیں جن سے فروتنی اور انکساری ظاہر ہوتی ہو۔ عید کے برخلاف عید میں عمدہ کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ وہ بھی پانی کے محتاج ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس احتیاج و ضرورت کی طرف ذیل کی حدیث شریف میں اشارہ کیا ہے، لو لا سبیانا ردع و مشائخ رکع و بہائم رتع لسب علیکم والعذاب صب، اور یہ بے حقیقی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ ضعیف حدیث ہے۔ اگر دودھ پیتے بچے، عبادت گزار شیوخ اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو تم پر عذاب گرایا جاتا۔ اگر جزیہ دینے والے کفار بھی باہر نکل آئیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مالا بدمنا میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار نہ ہوں، جزیہ دینے والے اور غیر جزیہ دینے والوں کی کوئی قید نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں امتیاز باقی رہے۔ جب کسی میدان میں جمع ہو جائیں تو الصلاۃ جامعہ کہا جائے، پھر امام بغیر تکبیر کے عید کی طرح 2 رکعت نماز پڑھائے، نماز سے فراغت کے بعد 2 خطبے دے، دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے، دونوں خطبوں کا موضوع دعا و استغفار ہونا چاہیے، دوسرے خطبے کے درمیان امام لوگوں کی طرف سے پشت پھیر لے اور قبلہ رو ہو کر اپنی چادر اس طرح پلٹے کہ اس کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے، دایاں حصہ بائیں جانب اور بایاں حصہ دائیں طرف ہو جائے، تمام حاضرین اسی طرح اپنی چادریں لپیٹیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مالا بدمنا میں ہے کہ امام اپنی چادر پلٹے اور دوسرے لوگ نہ پلٹیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چادر پلٹنا ایک فعل نیک ہے، مطلب یہ ہے کہ قحط اور خشک سالی کی حالت اسی طرح بدل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل فرمایا تھا، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ روایت عبداللہ ابن زید مازنی سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس موقع پر لوگ آہستہ آہستہ اپنے پروردگار سے باران رحمت کی دعا کریں، پھر امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور خطبہ ختم کرے، پلٹی ہوئی چادر اپنے جسم پر اسی طرح رہنے دیں، جب کپڑے اتاریں تو ان چادروں کو بھی اتاریں، دعا میں یہ الفاظ کہیں، اے اللہ تو نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تجھ سے دعا مانگے اور تو نے ہماری دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے دعا کی ہے، اے رب العالمین ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہوں ان کی مغفرت فرما کر ہم پر اپنا احسان فرما، اور باران رحمت اور کشادگی رزق کے متعلق ہماری دعاؤں کی قبولیت کے شرف سے نواز۔ باہر نکل کر نماز پڑھنے سے 3 دن پہلے اگر نمازوں کے بعد باران رحمت کی دعائیں کی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نماز کے چند آداب و شرائط ہیں، باب الدعوات میں ان کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کا طریقہ مشہور ہے، بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے بہت سی دعائیں منقول ہیں، ان میں جامع ترین دعا وہ ہے جو بخاری میں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس موقع پر میں نے آپ سے جو دعا یاد کی وہ یہ تھی، اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد والنقي من الخطايا كما نقيت الثواب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ تو اس کی مغفرت کر، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اس کے قصور معاف کر، اس کو مہمان نوازی فرما، اس کی مہمان نوازی فرما، اس کی قبر کشادہ کر، اسے پانی برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اس کو غلطیوں سے اس طرح پاک و صاف فرما جس طرح تو نے سفید کپڑوں کو میل کچیل سے صاف کیا ہے، اس کے لیے اس کے گھر سے بہتر گھر بدل دے، اور اہل سے بہتر اہل اور بیوی سے بہتر بیوی دے، اور اسے جنت میں داخل کر، اور قبر اور آگ کے عذاب سے نجات دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنفی مذہب کی کتابوں میں یہ دعا بتلائی گئی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فاحییه علی الاسلام ومن توفیته منا توفہ علی الایمان۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہمارے زندوں مردوں، غائب و حاضر، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں، ہمارے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جسے تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے تو اسے ایمان پر موت دے۔ یہ دعا مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں منقول ہے۔ کچھ دعائیں اور بھی ہیں جو حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ، دو تکبیروں کے درمیان پڑھی جانے والی دعائیں، اور نابالغ لڑکے یا لڑکی کی نماز میں پڑھی جانے والی دعا نماز کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے تو میری تمنا یہ تھی کہ کاش اس مردے کی جگہ میں ہوتا۔ جس شخص کو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر ملے اسے چاہیے کہ وہ نماز کی ترتیب ملحوظ رکھے اور امام کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر کہتا رہے۔ جب امام سلام پھیر دے تو اپنی اس تکبیر کی قضا کرے جو اس سے فوت ہو گئی ہے۔ اس نماز میں بھی وہی عمل کیا جائے جو مسبوق کیا کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص نماز جنازہ میں بعد میں آ کر شامل ہوا وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد صرف تکبیرات کہہ کر سلام پھیر دے، دعا نہ پڑھے۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 821۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ان تکبیروں میں مقتدی آگے بڑھ جائیں تو اقتداء کے کوئی معنی ہی یہاں نہیں پائے جاتے۔ نماز جنازہ کے ظاہری ارکان یہی تکبیریں ہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس طرح نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں اسی طرح نماز جنازہ میں تکبیریں ہیں، اگرچہ یہاں اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ نماز جنازہ اور میت کے ساتھ قبرستان میں جانے کے فضائل اتنے مشہور ہیں کہ یہاں ان کے تذکرے کی ضرورت نہیں، اور نماز جنازہ کی اس قدر فضیلت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ نماز فرض کفایہ ہے، نفل صرف اس شخص کے حق میں ہے جس پر کسی دوسرے شخص کی موجودگی وجہ سے متعین نہیں ہوئی ہے۔ البتہ فرض کفایہ کا ثواب حاصل کرنے میں تمام لوگ برابر ہیں، کیونکہ تمام نمازیوں نے ایک فرض کی ادائیگی کی ہے اور دوسرے لوگوں سے تنگی ختم کی ہے، اس لیے اسے محض نفل نہیں کہا جا سکتا۔ جنازے کی نماز میں کثرت افراد مستحب ہے، بہت سے لوگ ہوں تو دعا کی کثرت بھی ہوگی، اور ان میں کوئی نہ کوئی مستجاب الدعوات بھی ہوگا۔ چنانچہ قریب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں موجود تھا۔ مجھ سے آپ نے فرمایا، قریب ذرا دیکھنا کتنے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو بہت سے لوگ موجود تھے۔ واپس جا کر عرض کیا، بہت سے لوگ ہیں۔ دریافت کیا، 40 آدمی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، اب جنازہ نکالو۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله عز وجل فيه۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جائے اور اس کے جنازے میں ایسے 40 افراد شرکت کریں جو کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار نہ دیتے ہوں، تو اللہ ان کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ اب جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو یا جنازے کے بغیر کبھی قبرستان میں جانے کا اتفاق ہو تو یہ دعا پڑھے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ مستقدمین من ومستاخرين وإن شاء الله بكم لاحقون۔ اور یہ مسلم اور نسائی کی حدیث ہے۔ سلامتی ہو اس دیار کے مسلمان اور مومن باشندوں پر، اور اللہ تعالی رحم کرے ہم سے اگلوں پر اور پچھلوں پر، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی تم سے ملنے والے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب تک میت دفن نہ کر دی جائے، قبرستان سے واپس نہ ہو، جب قبر کی مٹی برابر کر دی جائے تو اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر یہ دعا کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پیروں کی طرف سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کرنا مستحب ہے۔ یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے۔ تدفین کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میت سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت وہ سوال کیا جا رہا ہوگا۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ چنانچہ درر المختار میں ہے، یستحب جلوس ساعة بعد دفنه الدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لمحة۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر یہ دعا کرے، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری طرف لوٹا دیا گیا ہے، تو اس پر رحم و کرم فرما، اے اللہ اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین علیحدہ کر اور اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور اسے حسن قبولیت سے عطا فرما، اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکی دگنی فرما اور اگر برا تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر کر۔ تحیت المسجد، اس نماز میں دو سے زیادہ رکعتیں ہیں، یہ نماز سنت موقعہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک تحیت المسجد کی دو رکعتیں مسنون ہیں، مراقی الفلاح صفحہ 215۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس کی تاکید اس حد تک ہے کہ اگر جمعے کے روز خطبہ پڑھ رہا ہو تب بھی مسجد میں داخل ہونے والے سے یہ نماز ساقط نہیں ہوتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ خطبے کے وقت تحیت المسجد نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت صرف خطبہ سننا واجب ہے، قاعدہ کلیہ ہے۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، رد المختار جلد 1 صفحہ 767۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ خطبہ سننا واجب ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرض یا قضا نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا تو اس کے ذمے سے تحیت المسجد کی نماز ساقط ہو جائے گی اور اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی ابتدا ایسی عبادت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے لیے خاص ہو، تاکہ مسجد کا حق ادا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں بے وضو جانا مکروہ ہے۔ اگر کبھی مسجد سے گزر کر دوسری طرف جانا ہو یا مسجد میں بیٹھنے کے لیے داخل ہو تو چار بار یہ الفاظ کہہ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ان کلمات کا ثواب تحیت المسجد کی دو رکعتوں کے برابر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں بھی تحیت المسجد مکروہ نہیں ہوتی، یعنی عصر اور فجر کے بعد، زوال، طلوع اور غروب کے وقت بھی اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچے تو تحیت المسجد پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، ان صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العصر، فقیل له اما نہیتنا عن ھذا، فقال ھما رکعتان کنت اسی لهما بعد الظهر فشغلنی عنہما الوفت۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے جواب دیا، یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا، لیکن اس وفد کی وجہ سے جو ظہر کے بعد آیا تھا میں یہ رکعتیں نہیں پڑھ سکا۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، اور نوافل کی قضا کرنا ایک ضعیف سبب ہے، اس لیے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نوافل کی قضا ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے ان نوافل جیسے کچھ نوافل پڑھ لیے جو فوت ہو گئے تھے تو کیا یہ نوافل شدہ نوافل کی قضا کہلائیں گے یا نہیں۔ چنانچہ جب اس ضعیف ترین سبب کی بنا پر عصر کے بعد نفل نماز کی کراہت باقی نہ رہی تو مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے مکروہ وقت میں تحیت المسجد ادا کرنے کی کراہت بطریق اولی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ مسجد میں آنا تو ایک مکمل سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت جنازہ آ جائے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے سلسلے میں احناف کا مسئلہ کچھ تفصیل طلب ہے۔ اگر حضور جنازہ جو کہ وجوب صلاۃ کا سبب ہے عین اوقات ثلاثہ میں ہو تو حنفیہ کے نزدیک نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ افضل یہ ہے کہ فوراً ادا کر لی جائے۔ اور اگر حضور جنازہ اوقات ثلاثہ سے پہلے ہو چکا ہے تو حنفیہ کے نزدیک اوقات ثلاثہ میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اصل نماز جنازہ میں یہی ہے کہ جب جنازہ آ جائے مؤخر نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، ثلاث لا توخر وحس صلاة اذا آتت والجنازة اذا حضرت ولو لائم اذا وجدت لها کفو۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، رد المحتار جلد 1 صفحہ 275۔ ان اوقات ثلاثہ مکروہ میں سجدہ تلاوت اور فوت شدہ نمازوں کی قضا بھی کی جا سکتی ہے۔ ہدایہ فصل فی الاوقات التی تکرہ فیہما الصلاۃ جلد 1 صفحہ 81 و 82۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت جنازہ آئے پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز خسوف اور نماز استسقاء میں بھی کسی مخصوص وقت میں مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ان نمازوں کے اسباب ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کسوف کی نماز اوقات ثلاثہ مکروہ میں جائز نہیں ہے، عند الاحناف شرع وقایا جلد 1 صفحہ 176۔ نماز استسقاء بھی احناف کے نزدیک اوقات ثلاثہ مکروہ میں جائز نہیں ہے، الطحاوی علی مراقی الفلاح۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مکروہ وہ نماز ہوتی ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، نہ ضعیف ہو اور نہ کامل۔ مذکورہ بالا حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نوافل کی قضا درست ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی قضا کی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک نفل کی قضا نہیں ہے، کما فی کتاب الفقہ۔ اس روایت کا تعلق آپ کی خصوصیات سے ہے، جیسا کہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ نبی کے حق میں وہ عمل تشریح ہے جو انہوں نے خود کیا، اور امتی کے حق میں وہ تشریح ہے جس کا انہیں حکم کیا گیا، کما فی حاشیہ ابی داؤد لمولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی تشریح و توضیح اور اصرار و حکم کے لیے ملاحظہ کیجئے، شرع توثیق الکلام، کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے، افادات مولانا محمد قاسم نانوتوی صفحہ 57۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے آپ کا عمل ہی بہترین اسوہ ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غلبہ نوم او مرد فلم یقم تلک اللیل صلی من اول النہار اثنتی عشر رکعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیند کے غلبے میں بیماری کی وجہ سے رات کو نہ اٹھ پاتے تو دن کے ابتدائی حصے میں 12 رکعت پڑھ لیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور مؤذن کی اذان کا جواب نہ دے سکے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جواب دے لے، اگرچہ مؤذن خاموشی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اب یہاں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پچھلا فعل اول کی طرح ہے، قضا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قضا نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ وقت میں اس کی قضا نہ فرماتے۔ کسی شخص کا اگر کوئی متعین وظیفہ ہو اور کسی عذر کے باعث وہ اس وظیفے کی ادائیگی نہ کر سکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اس وظیفے کے ترک کی اجازت نہ دے، بلکہ کسی دوسرے وقت میں اس کا تدارک کر لے تاکہ اس کا نفس آرام و راحت کی طرف مائل نہ ہو۔ تدارک سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نفس کو مجاہدے کی عادت ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادوم وان اقل۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تدارک کرے تو یہ نیت بھی کر لے کہ اس سے دوام عمل میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں، من عبداللہ عز و جل بعبادہ ثم ترکہ ملالہ مقتہ اللہ عز و جل۔ یہ ابن سنی کی موقوفاً حدیث ہے جس کو علی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر اکتا کر اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بندے کو اس وعید کے زمرے میں داخل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے ترک سے تارک پر ناراض ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ بندہ اکتاہٹ اور تھکن میں مبتلا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ غضب الہی کا شکار نہ ہوتا تو عبادت سے اکتاہٹ میں بھی مبتلا نہ ہوتا۔ نماز وضو، وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز مستحب ہے۔ اس نماز کے استحباب کی وجہ یہ ہے کہ وضو ایک امر ثواب ہے اور اس کا مقصد نماز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایسی ضرورتیں بھی وابستہ ہیں جن سے وہ بے وضو ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے بغیر، یعنی اس کے مقصد پر عمل کیے بغیر ہی وضو باطل ہو جائے اور وہ ساری محنت اکارت جائے جو وضو کرنے میں ہوتی تھی۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد جلد سے جلد دو رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وضو کا مقصد فوت نہ ہو۔ یہ بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دخلت الجنة فرأيت بلالها فيها فقلت لبلال بما سبقتني إلى الجنة فقال بلال لا أعرف شيئا إلا إني لا أحدث وضوء إلا أصلي عقيبه ركعتين۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کو دیکھا۔ میں نے بلال سے پوچھا، تم مجھ سے پہلے جنت میں کس عمل کی وجہ سے پہنچے؟ بلال نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، صرف اتنا ہے کہ میں جب بھی نیا وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد دو رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی نماز۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء واذا دخلت الى منزلك فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء۔ اور یہ بیہقی در شعب کی حدیث ہے جس کو بکر ابن عمر نے روایت کیا ہے، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ دو رکعتیں تمہارے لیے برے نکلنے سے مانے ہوں گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ دو رکعتیں تمہارے لیے برے داخلے میں سے مانے ہوں گی۔ ہر غیر معمولی کام کی ابتدا کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ چنانچہ روایت میں احرام باندھنے کے وقت، سفر شروع کرنے سے پہلے اور سفر سے واپس لوٹنے کے بعد مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام مواقع پر دوگانہ نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابتدائے سفر کی نماز قرائتی نے مکارم الاخلاق میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ سفر سے واپسی کے بعد نماز کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ احرام کے وقت دوگانہ نماز ادا کرنے کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب بزرگان دین جب کوئی غذا کھاتے یا پانی پیتے تو دوگانہ نماز ادا کرتے، اس طرح کوئی دوسرا معاملہ درپیش ہوتا تو اس میں بھی یہی عمل کرتے۔ وہ امور جن کے شروع میں برکت کے لیے خدا تعالی کا ذکر کرنا چاہیے تین طرح کے ہیں۔ بعض امور ایسے ہیں جو دن رات میں بار بار پیش آتے ہیں، جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ اس طرح کے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امر زیبال لم یبدا فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہوا ابتر۔ اور یہ ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو محتمم بشان کام اللہ تعالیٰ کے نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔ بعض امور وہ ہیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن انسان کی نگاہ میں ان کی وقت ہوتی ہے، مثلا نکاح، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو مشورہ دینا وغیرہ۔ ان امور کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، مثلا نکاح کرنے والا یہ کہے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دی، اور قبول کرنے والا یہ کہے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کو کسی کا پیغام پہنچاتے یا کسی کو نصیحت کرتے یا کسی سے مشورہ کرتے یا مشورہ دیتے تو بات کا آغاز خدا تعالی کی حمد و ثنا سے کرتے۔ بعض وہ امور ہیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن ان کا وجود دیرپا ہوتا ہے یا دل میں ان کی وقت و اہمیت ہوتی ہے، مثلا سفر، نئے مکان کی خریداری، احرام باندھنا، ایسے ہی دوسرے امور۔ اس طرح کے کاموں کی ابتدا کرنے سے پہلے دوگانہ نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں ادنا امر گھر میں آنا جانا ہے، یہ آمد و رفت بھی ایک مختصر سے سفر کی مانند ہے، اس لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر سے باہر آنے سے قبل دوگانہ نماز ادا کر لینی چاہیے۔ نماز استخارہ، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے فعل کا نتیجہ کیا نکلے گا، نہ وہ یہ جانتا ہو کہ اس کے لیے بھلائی کرنے میں ہے یا چھوڑنے میں ہے، تو اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز استخارہ کا حکم دیا ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کرے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای و عاقبتی امری واجلہ فقدرہ لی ثم یسرہ لی ثم بارک لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وآكبتي أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيثما كان إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، میں تجھ سے بہتری کی درخواست کرتا ہوں تیرے علم کی مدد سے اور تیری قدرت کے وسیلے سے، خیر پر قدرت چاہتا ہوں اور تجھ سے فضل عظیم کی درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، میں نہیں جانتا، تو غیوب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین میں، میری دنیا میں، میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں خیر کا باعث ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور مجھ پر اسے آسان کر، پھر مجھے اس میں برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں برائی کا باعث ہے، تو اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے۔ میرے لیے تو خیر مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتیں سکھلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر اپنے اس کام کا نام لے جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ دعا کی عربی عبارت میں جن الفاظ پر خط کھینچا گیا ہے وہاں اس کا نام لے جس کا استخارہ کر رہا ہے یا دل میں اس کی نیت کرے، اور وہ الفاظ یہ ہیں ان ھذا الامر، پھر وہ دعا مانگے جو ابھی بیان کی گئی ہے۔ بعض دانشور فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں گی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ پہلی، جس شخص کو شکر کی توفیق ہو جائے گی وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ دوسری، جس شخص کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی وہ قبولیت کے شرف سے محروم نہیں رہے گا۔ تیسری، جس شخص کو استخارہ کی توفیق ہو جائے گی وہ خیر سے محروم نہیں نہیں رہے گا۔ اور چوتھی، جس شخص کو مشورے کی توفیق ہو جائے گی وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ نماز حاجت، جس شخص کے لیے اس کے کسی ایسے معاملے میں دشواری آ پڑی ہو جو اس کے دین یا اس کی دنیا کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس وقت بھی نماز پڑھے۔ چنانچہ وحیب ابن الورد سے مروی ہے کہ ان دعاؤں میں جو رد نہیں ہوتی، ایک دعا یہ بھی ہے کہ بندہ 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمدللہ، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص تلاوت کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب ذیل الفاظ میں باری تعالی کی حمد بیان کرے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اپنی حاجت براری کے لیے دعا مانگے۔ سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي احسى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لا ينبغي تسبيه الا له، وسبحان ذي المن والفضل، سبحان ذي العز والكرم، سبحان ذي التول، اسالك بمعاقد قد العز من عرشك ومنتهي الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وعلى آل محمد۔ ترجمة: پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو لباس بنایا اور عزت کا بول بالا کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور اس سے بڑائی حاصل کی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پاک ہے وہ ذات کی تسبیح صرف اس کے لیے زیبا ہے، پاک ہے احسان اور فضل والا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ان خصلتوں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جن کا تیرا عرش مستحق ہے اور تیری کتاب کے منتہائے رحمت کے واسطے سے تیرے اسم اعظم، تیری شان برتر اور ان کے کلمات کاملہ کے طفیل میں درخواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کرتا، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو منصور ویلمی نے یہ روایت مسند الفردوس میں 2 ضعیف سندوں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں عبداللہ ابن ابی اوفا کی روایت ہے جس میں نماز حاجت کے لیے وہ 2 رکعت کا ذکر ہے، اگرچہ ترمذی نے اس کے باب یہ الفاظ لکھے ہیں: حدیث غریبا وفی اسنادہ مقال۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اپنی درخواست پیش کرے، انشاءاللہ مقبول ہوگی، بشرط یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی معصیت نہ ہو۔ وحیب کہتے ہیں کہ ہم نے اکابر سلف کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو مت سکھلاؤ، ورنہ وہ اس دعا کے ذریعے معصیت پر اللہ کی مدد لیں گے۔ صلاۃ التسبیح، یہ نماز جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے جس طرح بیان کی جا رہی ہے، کسی خاص سبب کے ساتھ خاص نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ اس سے کوئی ہفتہ یا کوئی مہینہ خالی نہ رہے، ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایک چیز نہ دوں، ایک شے نہ عطا کروں، ایک بات نہ سکھلاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو اللہ تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے دانستہ نادانستہ ظاہر و پوشیدہ تمام گناہ معاف فرما دے، اور وہ بات یہ ہے کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو، جب پہلی رکعت میں قرت سے فارغ ہو جاؤ تو قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ کلمات کہو: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کرو اور رکوع کے دوران یہ کلمات 10 مرتبہ کہو، پھر قومہ کرو اور قومے میں یہی کلمات 10 مرتبہ کہو، پھر سجدہ کرو اور 10 بار یہی الفاظ سجدے میں کہو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور جلسے میں 10 بار یہ الفاظ کہو، پھر دوسرے سجدے میں یہ الفاظ 10 بار کہو، اور پھر جلسہ استراحت میں دوسرے سجدے کے بعد بھی ان کلمات کا 10 بار اعادہ کرو۔ ہر رکعت میں ان کلمات کی تعداد 75 ہوگی، چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھو۔ اگر تم روزانہ یہ نماز پڑھ سکو تو ایسا کر لیا کرو، اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہر جمعے کے دن پڑھا کرو، ہر جمعے کو بھی یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، ورنہ سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز کی ابتدا میں ثنا پڑھے، پھر 15 مرتبہ وہ کلمات کہے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں، پھر قرأت کرے اور قرأت سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات کہے، باقی پچھلی روایات کے مطابق کرے، البتہ دوسرے سجدے کے بعد کچھ نہ کہے، یہ روایت بہتر ہے۔ ابن المبارک نے بھی اسی روایت کو ترجیح دی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن پہلی صورت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ صورت حدیث مشہور کے مطابق پائی جاتی ہے۔ رد المحتار، باب الوتر والنوافل، جلد 1 صفحہ 643، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دونوں روایتوں کے مطابق تسبیحات کی تعداد 300 ہوتی ہے۔ اگر دن میں نماز پڑھے تو چاروں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھ لے، اگر رات میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو چار رکعت دو سلام سے پڑھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ نوافل کے بارے میں احناف کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ دن کی نفلوں میں 4 سے زیادہ اور رات کی نفلوں میں 8 سے زیادہ رکعت ایک نیت سے مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں 8 رکعت ایک سلام سے پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، 8 رکعت سے زیادہ کی نیت باندھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض فقہا اسے مکروہ تنزیہی بھی نہیں کہتے، یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں، اس لیے دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے، اسی پر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔ الدر المحتار علی حامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 634، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے صلاۃ اللیل متنی متنی، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رات کی نماز دو رکعتیں ہیں، اگر مذکورہ تسبیح کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کا اضافہ بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ بعض روایات میں اس اضافے کا ذکر موجود ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، مکروہ اوقات میں نماز، یہ ان نفلی نمازوں کا تذکرہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھیں۔ ان نوافل میں تحیت المسجد، خصوف اور استسقاء کی نمازوں کے علاوہ کوئی مکروہ اوقات میں مستحب نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اس سلسلے میں احناف کا مسلک چند صفحات پہلے گزر چکا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نماز وضو، نماز سفر، گھر سے نکلنے سے استخارے کی نمازیں ان اوقات میں مستحب نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے کا حکم موقد ہے، اور یہ اسباب اس درجے ضعیف ہیں کہ خصوف، تحیت المسجد اور استسقاء کی نمازوں کے درجے تک نہیں پہنچتے۔ میں نے بعض متصوفین کو دیکھا ہے کہ وہ مکروہ اوقات میں دوگانہ وضو کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا طرز عمل بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی بلکہ نماز وضو کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ وضو نماز کے لیے کی جائے، نہ یہ کہ نماز وضو کے لیے پڑھی جائے۔ اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بے وضو شخص مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ وضو کر لے، مکروہ اوقات میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، اس طرح تو مکروہ اوقات کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہے۔ دوگانہ وضو ادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحیت المسجد کی نماز کی طرح اس کی نیت نہ کرے، بلکہ جب وضو کرے تو دو رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کرے تاکہ اس کا وضو بیکار نہ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا، وضو بھی خصوف اور دخول مسجد کی طرح ایک سبب ہے کہ اس کی نماز کے لیے بھی ایسی ہی نیت کی جائے جیسی خصوف اور تحیت المسجد کی نمازوں کے لیے کی جاتی ہے۔ اور یہ بات کیسے مناسب ہوگی کہ وضو کے لیے تو یہ کہے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہوں اور نماز کی نیت کرے کہ وضو کے لیے نماز پڑھتا ہوں، بلکہ جو شخص اپنے وضو کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مکروہ اوقات میں نماز ادا کرنا چاہے اسے قضا نماز کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس کے ذمے کوئی ایسی نماز ہو جس میں کسی وجہ سے خلل پیدا ہو گیا ہو۔ مکروہ اوقات میں قضا نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، البتہ ان اوقات میں نفل نماز کی نیت کرنے کا جواب جواز نہیں ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز سے منع کرنے کی تین وجوہات ہیں۔ اول، آفتاب کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا۔ دوم، شیاطین کے پھیل جانے سے احتراز کرنا۔ حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس موجود ہے، ان الشمس لطلع ومعها قرن الشیطان فاذا طلعت قارنها واذا ارتفعت فارقها فان استوت قارنها واذا زالت فارتها فاذا تصنيف للغروب قارنها فاذا غربت فارقها۔ اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو عبد الرحمن سنابہی نے روایت کیا ہے۔ سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کی پیشانی رہتی ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے، اور جب کچھ بلند ہوتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ جب خط استوا پر پہنچتا ہے تو اس کی پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے، اور جب ڈھل جاتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی پیشانی متصل ہو جاتی ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھنے کی علت بیان کر دی گئی ہے۔ سوم یہ کہ راہ آخرت کے سالکین اگر ایک ہی طریقے پر تمام اوقات نمازوں کی اور مخصوص اوقات کی پابندی کرتے رہیں تو اس سے طبیعت میں سستی اور گرانی پیدا ہوگی۔ ہاں اگر کوئی وقت ایسا بھی ہو جس میں انہیں اس عبادت سے روک دیا جائے تو اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور انسان میں عبادت کے وداعی کو تحریک ملے گی، کیونکہ انسان اس امر میں حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روک دیا جائے۔ ان اوقات میں نماز سے روکنا دراصل نماز پر اکسانا اور عبادت کی مزید ترغیب دینا ہے۔ اس میں سالک کو وقت گزرنے کا انتظار بھی کرنا ہوگا جس سے مزید لذت ملے گی۔ اس لیے ان اوقات کو تسبیح اور استغفار کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا تاکہ اس سے مداومت سے بار خاطری نہ ہو اور ایک طرح کی عبادت سے دوسری طرح کی عبادت میں مشغول ہونے سے فرحت حاصل ہو، کیونکہ ہر نئی بات میں جداگانہ لذت ہے۔ ایک ہی طرح کے عمل پر مداومت سے سستی اور اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز نہ سجدہ محض ہے، نہ صرف رکوع ہے، نہ مجرد قیام ہے، بلکہ مختلف اعمال اور اذکار سے عبادات کی ترتیب قائم ہوئی ہے۔ دل ان میں سے ہر عمل اور ہر ذکر کی لذت کا ادراک کرتا ہے، اور اگر ایک ہی چیز پر مداومت مشروط ہوتی تو دل بہت جلد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا۔ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم ان مقاصد کے لیے جن کا بھی تذکرہ ہوا، ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسرار ہوں گے جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بشر کو نہیں، اور نہ کسی بشر کے حد امکان میں یہ بات ہے کہ وہ ان رازہائے سربستہ کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے تو اس طرح کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ پابندی محض ان اسباب کی وجہ سے ختم کی جا سکتی ہے جو شرع میں ضروری ہوں، مثلا نمازوں کی قضا، استسقاء کی نماز، نماز کسوف، تحیت المسجد کی دو رکعتیں۔ جو اسباب میں ضعیف ہیں وہ ان مقاصد کے مقابلے میں نہیں لانے چاہیے جو مکروہ اوقات کے سلسلے میں ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی بات بہتر اور معقول معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ نماز اور اس کے اسرار کا بیان ختم ہوا، اب کتاب اسرار الزکات شروع ہوتی ہے۔ والحمد للہ اولا والآخرا والصلاة علی رسول المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔